باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج ایک ایسا سلسلہ لے کر آئے ہیں جس میں ہم سب کی معلومات میں بھی اضافہ ہونا ہے, اہل بیت کی محبت میں بھی اضافہ ہونا ہے, ہم نے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے اور اس سے سبق بھی لینا ہے. سب سے پہلے ہم امام حسن امام حسین کے کچھ فضائل سنتے ہیں. سب سے پہلے ریئلائز ہو کہ جن کی بات ہونے جا رہی ہے ان کا سٹیٹس کیا تھا, ان کا مقام کیا تھا, ان کا مرتبہ کیا تھا, اور پھر یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ اتنے بڑے مرتبے والوں کو اتنی بڑی آزمائش, اور پھر ان کی زبان پر صبر ہے, شکر ہے, اللہ کے فیصلوں پر یقین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں. سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث میں ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ جنتی جوانوں کے سردار نبی پاک جنہیں اپنا پھول فرمائے. سبحان اللہ. ابن سعد نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ اور نبی پاک کو سب سے پیارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ کہتے ہیں, میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہوتے اور یہ والا شان صاحب زادے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تو جب تک یہ اتر نہ جاتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک نہ اٹھاتے. میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں ہوتے تو ان کے لیے اپنے قدمین کو اتنا کشادہ کر دیتے کہ یہ اس کے درمیان سے نکل جاتے. سبحان اللہ. پیارے آقا سے چہرے میں مشابہ, نبی پاک کی شکل مبارک سے جس کو آپ کہیے کہ نبی پاک کے ہم شکل کے جو قریب تھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ. بڑی کمال کی بات ہے, یہ دونوں شہزادے جو تھے نا ان کی ایک اور شان بیان کروں کہ امام حسن جو ہیں سر سے لے کر سینے تک پیارے آقا سے مشابہ تھے اور امام حسین سینے سے لے کر قدم مبارک تک مشابہ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہوتا تھا تو ان دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر لیتے تو تصویر مصطفیٰ سامنے آ جایا کرتی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ سید اعلی حضرت نے اس خوبصورت مشابہت کو کس پیارے انداز میں لکھا, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. تھوڑے مشکل الفاظ ہیں, پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ طرز میں سنیں گے تو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ لکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں نا ہے, پہلے لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابہ یعنی سر سے لے کر سینے تک امام حسن, اور دوسرے ایک یہاں سے پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وفا فرماتے ہیں, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. سبتین کہتے ہیں حسنین کریمین کو, کہ ان دونوں کے ملنے سے نور کا جامع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا سامنے آ جاتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اور بڑی پیاری بات کی, فرماتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, جب دونوں ملتے ہیں تو پورا سراپا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے آ جاتا ہے. لیکن کیا شاندار مثال دی ہے, فرماتے خطے تو ام میں لکھا ہے. خطے تو ام یہ کیا ہے, یہ ایسی ٹرمینالوجی ہے, ایک ایسی اصطلاح ہے جو جنگ کے دنوں میں فوجی اس طرح کے خط بھیجا کرتے تھے کہ پہلے کے زمانے میں ظاہر یہ ٹیلی گرام اور فیکس اور واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں تھا, کسی قاصد کے ذریعے خط بھیجا جاتا, تو پہلے آدھا خط بھیجا جاتا تاکہ اگر راستے میں کوئی پکڑ لے اور وہ خط چھین لے تو پتا نہ چلے کہ پلان کیا ہے, پوری اسٹریٹجی سامنے ڈکلیئر نہ ہو جائے, تو وہ آدھا خط بھیجتے, جب وہ آدھا مل جاتا پھر آدھا بھیجتے, تو جب دونوں کو ملایا جاتا تو بات پوری سمجھ آتی تھی. اللہ اکبر. آپ لکھتے ہیں کہ جب دونوں کو ملاتے ہیں نا, سبحان اللہ, صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، یہ دونوں ورق نور کے ہیں، جب ملتے ہیں تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی مبارک ہستیاں ہیں حسنین کریمین، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اب ذرا اشعار کو طرز میں سنیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔
ایک سینے تک مشابہ ایک
اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی تو آپ کے کمالات اتنے ہیں ناظرین، ایک سلسلہ اور اتنی بزرگ ہستیوں کی بات تو سمجھنے بس برکت ہی ملنی ہے انشاءاللہ۔ برکت تو خیر تھوڑے ذکر میں بھی مل جاتی ہے، لیکن بہت بڑے نام ہیں۔ امام حسن کی شان میں ایک اور بات بتاؤں کہ امام حسن نے 25 بار حج پیدل کیے، پیدل حج کو آئے مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے، اور آپ کی تواضع اور اخلاص اور ادب کا یہ حال ہوتا کہ آپ پیدل حج کو بھی آتے، رکت بھی تاری ہوتی اور غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرتے، غریبوں کے ساتھ ان کی دعوت کیا کرتے۔ سبحان اللہ، آپ کا کلام اتنا شیریں تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو لوگ کہتے کہ یہ بولتے رہیں، یہی کلام کرتے رہیں، ان کا کلام ختم نہ ہو، اتنا بڑا مقام ہے۔ مگر سافٹ سپوکن تھے، بہت کمال کا کلام کرتے، نرمی تھی، شفقت تھی، مہربانی تھی، سخاوت تھی۔ اور سخاوت کا عالم تو یہ تھا کہ دو بار اپنا کل مال اور تین مرتبہ نصف مال، 50% مال اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا۔ اللہ اکبر، یہ سخاوت! جبھی تو ہم نے کہا یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ چمنستان کرم کے چمکتے ہوئے پھول تھے، نبی پاک کی تربیت کا شاہکار تھے۔ اب بات کرتے ہیں امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی ولادت 5 شعبان کو سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ یاد رہے کہ شبر اور شبیر، ان کے معنی ہی حسن اور حسین بنتے ہیں، اور یہ وہ کمال کے نام ہیں، یہ سریانی زبان میں شبر اور شبیر کہتے ہیں، عربی میں اس کو حسن اور حسین کہتے ہیں۔ اور یہ نام، بڑی کمال کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے، یعنی ان دونوں کو رکھنے سے پہلے، دنیا میں کسی کے نام نہیں رکھے گئے تھے، یہ جنت سے نام آئے ہیں۔ سبحان اللہ، جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں یہ نام لے کر آئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، لقب سبط رسول اور ریحانت الرسول، اور آپ کے برادر معظم کو کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے کیا خوب دونوں شہزادوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی یعنی ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ساری دنیا کے عاشقان رسول اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں، اور ان سے تو ہمیں بے حد پیار ہے، جو آقا کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سبحان اللہ، وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو حسین، نبی پاک نے فرمایا یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں. ناظرین ذرا سوچئے کس کی زبان سے ہم بات سن رہے ہیں. نبی پاک کی حدیثیں پیارے آقا کے یہ فرامین حسنین کریمین کی عظمت اور بلندی کا پتہ دے رہی. امام حسین کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کس قدر پیار تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دہنے زانو پر امام حسین اور بائیں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت جبرائیل نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور ان دونوں کو اللہ عز و جل آپ کے پاس نہ رکھے گا, آپ ایک کو اختیار فرما لیں. چوائس دی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی جدائی گوارا نہ فرمائی, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امام حسین سے پیار دیکھیں. یعنی حکمت یہ تھی کہ اگر ابراہیم چلے جائیں گے پیارے آقا کے قلب اقدس کو صدمہ ہوگا, مگر اگر حسین جائیں گے تو بی بی فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا, مولا علی کو بھی دکھ ہوگا, نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر یقیناً غم کی کیفیت ہوگی. اب کیا ہوا, نبی پاک نے امام حسین کو گویا اپنے پاس رکھنا قبول فرمایا, ان کی جدائی گوارا نہ فرمائی. تین دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس واقعے کے بعد جب حاضر ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو بوسہ دیتے اور فرماتے ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اللہ اکبر. ریئلائز کیجئے, احساس کیجئے کتنی محبت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسے سے. یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی کلوز اٹیچمنٹ, اتنا پیار, اتنا بڑا مرتبہ, مگر اس کے بعد اللہ کی رضا پر یہ خاندان راضی کیسا تھا. کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی اور بی بی فاطمہ کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین نے بڑے ہو کر کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے؟ جی ہاں, یہ سب کو معلوم تھا. کمال کی بات تو یہ ہے کہ بچپن ہی سے معلوم تھا کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, آئیے میں آپ کو چند روایتیں سناؤں تاکہ یہ عجب بات آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جوانی میں ایک نارمل اچانک انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا, یہ اچانک کوئی واقعہ نہیں ہوا, یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے. پریپیئر تھے, تیار تھے, آگاہ تھے کہ یہ ہونے والا ہے. اور یہ کیسے آگاہ تھے, آئیے سنتے ہیں. کئی حدیثوں میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانے میں جلوہ فرما تھے. ایک فرشتہ جو پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے حاضری کی اجازت لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سے ارشاد فرمایا کہ دروازے کی نگہبانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے. اتنے میں سیدنا امام حسین دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور پیارے آقا کی گود میں بیٹھ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرمانے لگے. فرشتے نے عرض کی، حضور آپ انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کی، وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور آپ کی امت ان کو شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو میں آپ کو وہ زمین بھی دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے، پھر سرخ مٹی اور ایک روایت کے مطابق اس میں سے کچھ کنکر حاضر کیے گئے. پیارے آقا نے اس مٹی کو یا ان کنکروں کو سونگ کر فرمایا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے. پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا، جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے وہ مٹی جو ہے ایک شیشی میں رکھ چھوڑی. ام المومنین فرماتی ہے کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ کیسی سختی کا دن ہوگا. اللہ اکبر، گود میں امام حسین ہیں اور میرے آقا کو معلوم ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یہ شہید بھی ہوں گے، اور کربلا کی مٹی بھی دکھا دی گئی. صرف پیارے آقا کو نہیں، مولا علی کو بھی پتا تھا. امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو صفین کی طرف جاتے ہوئے زمین کربلا کے قریب سے جب گزرے تو آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کربلا. آپ رونے لگے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتنا روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر فرمایا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کو روتا پایا. میں نے سبب دریافت کیا کہ حضور آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، ابھی جبرائیل کہہ گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا. پھر جبرائیل نے وہاں کی مٹی مجھے سنگائی، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہ نکلی. میرے آقا کو بھی پتا تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے ناظرین، ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، نانا کو پتا ہے، اور یہ گھرانہ وہ ہے جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. میرے آقا ہاتھ اٹھائیں، سبحان اللہ، یہ دعا عرش تک پہنچتی ہے. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا تو وہ ہیں جب دعا فرمائے تو بارش برس جائے، دعا فرمائے تو بارش رک جائے، نبی پاک کی دعا سے بگڑوں کے کام بن جائیں. لیکن کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ امام حسین میرے نواسے کو اس مشکل سے بچا لینا، یہ کربلا کے میدان میں شہید نہ کیے جائیں، ان پر یہ آزمائش نہ آئے؟ کبھی مولا علی نے درخواست کی نبی پاک کی بارگاہ میں کہ حضور آپ حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ میرے جگر کے ٹکڑے پر یہ تکلیف نہ آئے؟ کبھی بی بی فاطمہ یہ عرض کر دیتی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، کہ بابا جان حسین آپ کے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ سے دعا کر دیں کہ حسین پر یہ آزمائش نہ آئے. اللہ اکبر. یہ غور کیجئے، یہ کیسا گھرانہ تھا کہ جو اپنے بچے کو پال پوس کر جوان کر رہا ہے اس امتحان کے لیے جو ہونے والا ہے، جس کے بارے میں انہیں معلوم ہے. یہ زبردست پیغام ہے، کربلا سے پہلے یہ سیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ یہ کیا درس مل رہا ہے کہ امتحان کا معلوم ہے مگر امتحان سے منہ نہیں موڑا جا رہا. رب کی رضا پر راضی ہے، مشکل ہے اللہ کی طرف سے ہے، لبیک. مگر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مشکل آ جائے، جس رب نے بہت ساری آسانیاں دی ہیں وہ ساری آسانیاں، ساری مہربانیاں بھول کر شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلین ہے. آج کسی سے طبیعت پوچھ لو تو پھر بعد میں احساس ہوتا ہے نہیں پوچھتے تو اچھا تھا. اس کے بعد جو اس کے شکوے شروع ہوتے ہیں، نہیں جناب بڑا حالت خراب ہے، طبیعت بھی خراب ہے، کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بھی بڑی ٹینشن ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. بندہ سوچے کہ اس کو اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی جو صرف شکوے کر رہا. ایسا نہ کرے، ہر حال میں ناظرین اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے والوں کو رب اور عطا فرماتا ہے.
زبان پر شکر
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہی دکھی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کون ہے زمانے میں، پوری دنیا میں کون ہے جو کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے؟ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ زندگی کی گاڑی مشکلات اور پریشانیوں کے پہیوں پر ہی چلتی ہے، تو یہ تو لائف کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو صبر کیجئے نا۔ قرآن میں رب کیا فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کربلا والوں سے محبت کا اظہار بھی ہے، اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ بھی ہے، اور صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو شکوے ہیں، شکایات ہیں، یہ کیسی غلامی ہے اہل بیت کی؟ انہوں نے تو اتنی بڑی مشکل کو کس طرح فیس کیا اور کس طرح پریپیئر ہوئے، تیار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ قرآن میں بہت پہلے، قرآن مجید میں یہ اعلان موجود ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی قرآن کہہ رہا ہے من قریب تمہیں آزمائیں گے، کن چیزوں سے؟ بھوک سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، جانوں میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی، یہ آنا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں ناظرین، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی سکھ کے دن ہوتے ہیں، کبھی آزمائش بھی آ جاتی ہے، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا قرآن فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہے جب ان پر مصیبت آتی ہے، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے اس میسج کو سمجھیں، زندگی بغیر مشکل کے نہیں گزرے گی، پریپیئر ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ آج اگر آپ بالکل صحت مند ہیں، ساری زندگی کوئی صحت مند نہیں رہتا، کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کاروبار بڑا اچھا جا رہا ہے، کبھی ڈاؤن فال آ جاتا ہے، کبھی گھر میں پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی جان میں پرابلم ہو جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور یہی بعض اوقات ہمارا ایگزام لیا جاتا ہے کہ بندہ صبر کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے، بے صبری کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ جو اس میں کامیاب ہوتا ہے پھر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، پھر اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام حسین کی سیرت، کربلا والوں کا انداز، یہ زبردست میسج ساری امت کو دیتا ہے کہ صبر کیجئے، آزمائش کے لیے تیار رہیے۔ اور پھر سبحان اللہ، انہوں نے جو قربانی دی ہے، میں اور آپ تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے نا، اتنا بڑا مرتبہ، یعنی نبی پاک جن کو اپنے کاندھوں پر سواری کروائیں۔ سبحان اللہ، امام حسین کی سیرت کا ایک اور پہلو بتاؤں، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی خوراک، ہم کہتے ہیں نا بچہ پیدا ہو تو گٹی دی جاتی ہے، اور اچھی بات ہے کسی بزرگ کے ذریعے گٹی دلوائی جائے، کسی نیک آدمی کی گٹی، کہتے ہیں ان کے منہ سے لگا کر، چاہے وہ کھجور ہو یا شہد، اور پھر چھوٹے بچے کو لگایا جائے۔ امام حسین وہ ہیں کہ جن کی گٹی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان دی تھی۔ پہلی چیز جو امام حسین کے جسم اقدس میں گئی ہے، پیارے آقا کا لعاب دہن ہے۔ پہلی آواز جو امام حسین نے سنی ہے، نبی پاک نے کان میں اذان دی ہے، رسول اللہ نے اللہ کا نام سنایا امام حسین کو۔ نبی پاک اذان دے رہے اور کیا فرما رہے ہوں گے، کیا اذان دی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہستی ہے امام حسین۔ اور اب مدینہ چھٹتا ہے، جس کی پیدائش ہی مدینے میں ہوئی ہو وہ مدینہ چھٹ رہا ہے ان سے۔ آپ مدینہ چھوڑ کر پہلے مکہ پاک گئے، مدینے سے کیوں نکلے، مدینے سے کتنی محبت ہوگی، نانا جان کا مزار وہاں ہے۔ آج ایک عاشق رسول جب مدینہ چھوڑتا ہے، مدینے جانے کے لیے روتا ہے پہلے، اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو کہتے نا شاعر، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ مدینہ چھوڑنا، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔
طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، نکل گئی
ناظرین 55 سال کی عمر ہے, 55 years سے کچھ مہینے زیادہ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں, آہ و فغاں ہے, نانا جان کے دربار میں التجائیں ہیں کہ حضور یہ کیفیت ہو گئی ہے. مدینہ شریف میں یزیدیوں کا ایسا زور تھا کہ امام حسین نے بہتر جانا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکے آ جائیں. اب کوفہ کی طرف سے امام حسین کو عرضیاں پیش کی جا رہی ہیں, لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ حضور یہاں بھی یزید اور ان کے ٹولے کا ایک ظلم و جفا کا بازار گرم ہے اور ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجئے. اب مکہ پاک آ گئے, رگوں میں مولا علی کا خون تھا, شیر خدا کا خون تھا, بہادر نسل تھی, یہ کوئی عام لوگ نہ تھے. معلوم بھی تھا, پتا بھی تھا کہ کربلا میں یہ وہی علاقہ ہے جہاں شہید کیا جائے گا. صحابہ کرام نے بہت روکا امام حسین کو کہ کوفہ والوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے, آپ وہاں نہ جائیں, وہاں آپ کے ساتھ ظلم کیا جائے گا. مگر امام حسین, سبحان اللہ, آپ کا یہ ذہن تھا دین متین پھیلانے کا کہ کل بروز قیامت اگر کوفہ کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ ہم تو امام کو لیٹر لکھ کر خطوط لکھ کر بلاتے رہے مگر امام آتے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. سبحان اللہ, امام حسین نے اب اس سچویشن کو جاننے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور بتائیں کہ کوفہ میں کیا حالات ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں لوگ جوک در جوک بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. آپ نے دیکھا معاملہ بڑا زبردست ہے اور ایوری بڈی از ریڈی, یہاں تو لوگ امام حسین کے نغمے گنگنا رہے ہیں اور ان کی بیعت کرنے کے لیے بیتاب ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیں. اب پہلے کے زمانے میں یہ فون اور فیکس اور ایس ایم ایس تو تھے نہیں کہ منٹوں میں جواب سوال جائے اور منٹوں میں جواب آ جائے, خط باقاعدہ بھیجا جاتا تھا. ادھر جو خط لکھا گیا, خط لے کر قاصد جو ہے وہ مدینے کی طرف مکی کی طرف روانہ ہوتا ہے اور پیچھے حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر ظلم و ستم کی آندھیاں بہائی جاتی ہیں. ابن زیاد کی طرف سے یزید کے آرڈر پر بتایا جاتا ہے کہ بڑا زبردست ظلم ہوا اور حضرت مسلم بن عقیل کو اس طرح قید کیا گیا کہ وہ سارے لوگ جو آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. ایک موقع پر تو ایسا بھی ہوا ناظرین کہ حضرت مسلم بن عقیل نے سینکڑوں لوگوں کی نماز شروع کی اور جب آخر میں سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی مقتدی نہیں تھا. کوفہ کی جامع مسجد میں ایک امام ہے مگر پیچھے ساری صفے غائب ہے. کوفہ والوں نے ایسی بے وفائی کی کہ آپ تنہا رہ گئے, آپ کو بھی شہید کر دیا گیا, آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کی آخری وقت بھی یہی فکر تھی, اپنی فکر نہ تھی, آپ کو یہ فکر تھی کہ میں امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں, میرے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں تو امام عالی مقام کے ساتھ کیا کریں گے. مگر آپ اسی حسرت میں دنیا سے چلے گئے. اب ناظرین 2 ذوالحجہ, آپ ذرا سوچئے کہ ذوالحجہ کی 2 تاریخ یا 3 تاریخ یا پہلا عشرہ یہ وہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آتے ہیں, مگر امام حسین ان دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے بہت عرض کی کہ حضور آپ نہ جائیے, آپ کوفہ والوں کے پاس نہ جائیے, وہ بے وفا ہیں اور وہاں آپ کا تلواروں سے استقبال ہوگا. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. چونکہ یہ واقعہ ہونا تھا, امام حسین کوفہ والوں کی ہمدردی میں اپنے وطن سے نکلے. اور یاد رہے یہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے, 82 لوگوں میں بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, ایک گویا فیملی قافلہ تھا کہ وہاں محبت سے بلایا جا رہا ہے, وہاں جائیں گے اور انہیں نیکی کی دعوت دیں گے اور امام حسین کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر لیں گے. اچھا ایک اور عجیب بات کہ دوران ٹریول مکے سے نکلے ہیں, راستے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے. اب قافلے میں 2 رائے ہو گئی, کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب جانے کا فائدہ نہیں ہے, مگر امام حسین کا کہنا تھا کہ اب رخت سفر باندھ لیا ہے تو آگے ہی چلیں گے. کربلا کا واقعہ بہت طویل ہے ناظرین, یہ ایک پروگرام میں ہم بیان نہیں کر سکتے اور اس کے بہت ساری تفاصیل ہیں اور آپ امید ہے مدنی چینل پر سنیں گے, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ کربلا سے پہلے کے جو واقعات ہیں اور کربلا کے دن کے واقعات سے ہمیں سبق کیا لینا ہے, ہم ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہاں جب پہنچتے ہیں تو حر 1000 کی فوج لے کر آپ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے, آپ کو روکنے کے لیے آتا ہے اور اس وقت وہ یزید کی فوج میں ہوتے ہیں. مگر امام حسین سے بھی محبت ہے, امام حسین سے عقیدت بھی ہے. جب وہاں نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام حسین ہی امامت کرتے تھے اور حور اور اس کے ساتھ ہی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. مگر جب ابن زیاد کو یہ پتا چلا تو اب 22,000 کا لشکر بھیج دیا گیا. ناظرین یہ تاریخ کی کیسی لڑائی تھی کہ 82 فیملی ممبرز ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں جو لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر. یعنی گویا یزیدی بھی جانتے تھے کہ یہ علی کا خون ہے، یہ شیر خدا کی اولاد ہیں، یہ چند لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو سکیں گے. 22,000 کا لشکر بھیجا گیا، پانی بند کیا گیا، بھوکا پیاسا کر دیا گیا، بچوں کو تکلیف میں ڈال دیا گیا، اور پھر اسی تکلیف، اسی پیاس، اسی جس کو آپ کہیں بھوک کے عالم میں 10 محرم کا دن آ گیا. سن 61 ہجری ہے، اور 10 محرم کو اس آسمان نے، اس زمین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ جن کو نبی پاک سونگا کرتے تھے، ان شہزادوں کو، ان اہل بیت اطہار کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. ایک ایک کر کے نوجوانان اہل بیت شہید ہوتے گئے، مگر سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ تو تھا، سب کی زبانوں پر اللہ کی رضا کے نغمے تو تھے، شکوے نہیں تھے، شکایات نہیں تھی. سب جانتے تھے کہ آج شہید ہو رہے ہیں اور اگلا جو ہمارا مقام ہے وہ جنت الفردوس ہے، وہاں پر ہمارے استقبال کی گویا تیاریاں ہو رہی. اللہ کے وعدوں پر انہیں یقین تھا. ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اور پھر امام حسین کی باری آئی، اور امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر، کربلا کے میدان میں جو ایک تاریخی خطبہ دیا، اس کے میں چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لالچ اندھا کر دیتی ہے. وہاں یزیدیوں کو جو لالچ دی گئی تھی کہ اگر یہ امام حسین کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے یا اس لشکر کو ہرا دیں گے تو انہیں فلاں ملک کی سربراہی، فلاں شہر کی گورنری اور اتنے ہیرے جواہرات دیے جائیں گے. مال کے لالچ میں، اقتدار کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی کیسا اندھا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے. وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اذان دیتے تھے، وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے. اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ صرف نماز پڑھنا، صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے. ایمان کی اصل کیا ہے؟ اللہ کے حبیب سے کتنی محبت ہے، اور نبی پاک کی آل اور ان سے اٹیچ چیزوں سے آپ کو کتنی محبت ہے. تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا بعض اوقات ایک بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ ہے تو ضروری نہیں وہ حق پر ہو. 22,000 کے سامنے 82 اللہ والے تھے، 22,000 والے بھی 22,000 بھی نماز پڑھتے تھے، مگر یہاں 82 کی جو جماعت تھی نا، یہ ایمان والے تھے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. اچھا، حضرت حور کا جو وہ واپس آنا تھا، سبحان اللہ، یعنی وہ ان کا ڈیسیشن کیا تھا کہ وہ یزیدیوں کے ساتھ تھے مگر ان کا دل ایسا لرز رہا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور سبحان اللہ، وہ نعرہ لگاتے ہوئے حضرت امام حسین کے قدموں میں آئے اور پھر ان کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. تبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا ڈیسیشن لے لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پر جانا ہے. زندگی میں ہمارے بھی ایسے موقع آتے ہیں، دل کہہ رہا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، دل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رانگ وے ہے، مگر انسان لالچ میں آ کر، نفس و شیطان کی شرارتوں میں آ کر اپنے اس کام کو گویا بھول جاتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، اسی پر ڈٹا رہتا ہے. اچھے لوگ وہ ہیں، عقل مند وہ ہیں، نصیب والے وہ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے جہنم کے راستے پر نہیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں، مجھے اللہ کے فرما برداروں والے راستے پر چل کر جنت میں جانا ہے. وہ کہتے تھے حضرت حر نے کیا کیا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے.
یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے.
امام حسین نے 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں کیا خطبہ دیا؟ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، نکاہت کا عالم ہے، آپ کے سامنے آپ کے گھر والے شہید ہوئے، تکلیف کا عالم دیکھیں، مگر وہاں بھی اتمام حجت ہے، وہاں بھی نیکی کی دعوت ہے، وہاں بھی لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے. اللہ اکبر، یہ کیسا جذبہ تھا. امام علی مقام فرماتے ہیں، خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، یعنی غضب الہی لانے والا ہے. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تم تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں، میں بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ سوچو تو صحیح میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لکھتے جگر ہیں، میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا دو، اپنے سر کو جھکاؤ کہ خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں، میں وہی ہوں جس کی محبت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت فرمایا ہے، میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو، اب ذرا غور کیجئے، ایسا خطبہ ہو ایمان والوں کی تو دل لرز جائے نا۔ آج بھی جب امیجن کرتے، تصور کرتے کہ چاروں طرف تلوار لیے لوگ کھڑے ہوں گے اور نبی پاک کا یہ نواسا اکیلا ان کے درمیان کھڑے ہو کر جب یہ خطبہ دے رہا ہوگا، اگر دل میں ذرا سا ایمان ہوتا، ذرا سی محبت رسول ہوتی، ذرا سا جس کو آپ کہیے کہ اللہ کا خوف ہوتا تو کیسے لڑائی لڑتے، یہ تلواریں گر جاتی، لوگ ادب سے ہاتھ جوڑ کر آ جاتے، مگر جواب کیا دیا گیا ان ظالموں کی طرف سے؟ ہمیں تمہارے فضائل معلوم ہیں، مگر اس وقت مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجئے اور اپنی گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام نے پھر فرمایا، میں تمام حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری میں مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ناظرین زبردست گھمسان کا رن ہوا، نبی پاک کی آل کے ان شہزادوں نے جب تلوار اٹھائی تو اچھے اچھے سورما کو زمین بوس کر دیا، خاک و خون میں نہلا دیا، مگر اس کے بعد خود زخموں سے چور ہو کر شہید ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد جب امام علی مقام کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے عین شہادت کے وقت بھی سجدہ کیا، 2 رکعت نفل ادا کی، فائنلی آپ کا سر انور آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا گیا۔ اب آپ کے سر انور سے ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کے قافلے کو 11 محرم الحرام کو جب کوفہ پہنچایا گیا، شہداء کربلا کے مبارک سر ان سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا، یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا، گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا، یہ سر انور کو اپنے گھر لے آیا، اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے زوجہ، میں تیرے لیے زمانے بھر کی دولت لایا، دیکھ میں حسین بن علی کا سر تیرے لیے لایا۔ اللہ اکبر، اس کی جو زوجہ تھی وہ سعادت مند تھی، وہ کہتی تجھ پر خدا کی مار، لوگ مال و دولت لائیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ اس کا نام نوار تھا، وہ عورت اپنے بچھونے سے اٹھی اور سر انور کے پاس آ کر جب بیٹھی تو کیا دیکھا کہ خدا کی قسم وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا، ایک جس برتن میں امام حسین کا سر انور تھا، آسمان سے ایک نور اس طرح برس رہا تھا جیسے آسمان سے ایک نور کا ستون ہے، اور لیکن کہتے نا آنکھوں پر جب پردہ آ جائے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہ خالد بن یزید نے توبہ کی، نہ ان لوگوں کا ذہن پلٹا کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ صبح ہوئی تو خالد بن یزید یہ سر ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ اللہ اکبر، دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس کس طرح انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہی خالد بن یزید، اس کا کیا حال ہوا؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ظالم کا انجام جب برا ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دیتا ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ البہادی فرماتے ہیں کہ مختار ثقفی نے جو قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کاروائی کی، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مختار نے حکم دیا کہ کربلا کے اس لشکر میں، جو یزید کے سپہ سالار کے لشکر میں جو بھی شریک تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے، یعنی جو امام حسین کے مقابلے میں لشکر آیا تھا اس میں جو جہاں ملے اسے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جو جفا شعار تھے، بڑے بڑے سورما تھے، وہ بھاگنا شروع ہو گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے خلاف ایکشن ہوگا. اب مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا وہاں مار دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے. خالی بن یزید یہ وہی ظالم ہے جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقدس آپ کے تن مبارک سے جدا کیا تھا. یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے جب مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا، پھر آگ میں جھونک دیا. ظالم کا انجام بڑا عبرتناک ہوا. یاد رہے کہ 6000 وہ کوفی جو امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا. کیا خوب بات شاعر لکھتے ہیں، اے تشنگانِ خونِ جوانانِ اہلِ بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلتِ ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرتِ زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے اماں نہ تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا. جی ہاں جناب، اصل سزا تو بروز قیامت ہوگی نا. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. وہ کیسے اللہ کو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ کیسے نبی پاک کو منہ دکھائیں گے؟ کہ سرکار کے نواسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے گھر بار کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور آگے سنیے، جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی کے سرے انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن ارکم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، جب سر انور اس کے قریب سے گزرا تو سر پاک سے سبحان اللہ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. سورہ کہف کی آیت سر انور تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. اسی طرح ایک اور دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر انور کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی. وہ آیت کیا تھی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. ذرا غور کیجیے ناظرین، امام حسین کی جس وقت شہادت ہوئی آپ اس وقت سجدے میں ہیں، وہاں پیغام دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور جب نیزے پر آپ کا سر اقدس لے جایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا میسج ہے. کیا خوبصورت بات امیر علیہ سنت نے لکھی نا، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے.
شہ سوار کربلا کی، شہ سوار کو سلام، نیزے پہ قرآن پر
سر انور کو لے کر ٹریول کر رہے تھے تو طرح طرح کے واقعات، عبرت کے واقعات بھی ہوئے اور کرامتوں کا بھی ظہور ہوا. یزید پلید کے ناپاک لشکر، جب یہ لشکر کے لوگ جو تھے شہدائے کربلا کے پاکیزہ سروں کو لے کر جا رہے تھے، ایک منزل پر ٹھہرے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ وہ کھجور کا شیرہ پینے لگے، اور ایک روایت میں کہ وہ شراب پینے لگے. اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور اس نے خون سے یہ شعر لکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں؟ اللہ اکبر، یہ جملہ ہی کتنا ڈرا دینے والا ہے. ذرا سوچئے، آج ان ظالموں کے اس ظلم کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، مگر آج جو آل رسول ہمارے آس پاس ہوتے ہیں. اے غلامان رسول، ہمیں سرکار کی آل سے محبت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ انہی کا صدقہ تو ہم کھا رہے ہیں نا، نبی پاک کا دیا کھا رہے ہیں، تو سرکار کی آل، سرکار کی اولاد کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے. اچھا، اب جب یہ سرے انور لے کر جا رہے تھے تو قریبی ایک گرجا گھر تھا، وہاں ایک راہب تھا جو غیر مسلم تھا. راہب کہتے ہیں غیر مسلموں کے جو یوں سمجھیے کہ پریسٹ ہوتے ہیں، ان کو ان کے مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. اس نے گرجا گھر سے جب یہ اندر سے سرے انور باہر دیکھا تو بتایا کہ تم کتنے برے لوگ ہو، اپنے نبی کے نواسے کا سر لے کر آئے ہو. تم ہو تو لالچی، ایسا کرو کہ ایک رات کے لیے یہ سر میرے پاس رہے، تم 10,000 اشرفیاں لے لو، ایک رات کے لیے مجھے سر دے دو. ویسے ہی لالچی تھے، غلط کام تو کر کے آئے تھے، قبول کر لیا. راہب نے وہ سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی جان پر رکھا، دیکھتا رہا اور ایک نور بھی اس پہ برستا ہوا دیکھتا رہا. راہب نے وہ رات رو رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر جا کر اپنا مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی. یعنی دیکھیے، سرے انور کی برکتوں سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، مگر جن کے دلوں پر مہر ہے ان ظالموں میں نرمی نہیں آ رہی، انہیں پچھتاوا بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ بہت، میں جو بار بار یہ بات کر رہا ہوں نا، اللہ کرے میں اپنا میسج صحیح طریقے سے کنوے کر دوں کہ یہ لالچ اقتدار کی ہو، مال کی ہو، حوث ہو، شیطان کے وار ہوں، وہ انسان کو اتنا سخت دل کر دیتے ہیں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو شکاوت قلبی سے بچائے، مجھے اور آپ کو شیطان کے ان واروں سے بچائے کہ کبھی ہمارے دل پر اپنے آپ سے مطمئن کسی کو نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑے نامور لوگوں کو کس طرح بربادی اور تباہی ان کی ہوئی ہے. شیطان کی بات لے لینا، وہ کتنا بڑا عالم تھا، وہ فرشتوں کا بھی استاد مانا جاتا تھا، مگر ایک تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا اور وہ مردود قرار پایا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، امام حسین اور اہل بیت اطہار کا صدقہ ہمیں عطا کرے، ان کے صدقے رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. لیکن یہاں جو مال و دولت یزیدیوں نے جمع کیا تھا نا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ اپنے خیموں میں پہنچے اور درہم و دینار نکالے، جو اتنا مال انہوں نے اہل بیت والوں سے لوٹا تھا، راستے میں لوگوں سے جو حاصل کیا تھا، اس گرجا گھر والے راہب سے بھی حاصل کیا، اب جب اسے ڈسٹریبیوٹ کرنے لگے، بانٹنے کے لیے تھیلے کھولے، اللہ اکبر، تو وہ سب درہم و دینار جو ہے وہ ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے، یعنی پتھر بن چکے تھے، وہ کسی کام کے نہیں تھے. اللہ اللہ اکبر. اب آگے بڑھتے ہیں. سرے انور کے بارے میں بہت ساری روایت ہیں کہ وہ بدفون کہاں ہوا. ایک روایت یہ کہ اہل بیت اطہار کے لوگوں نے پھر کربلا آ کر امام حسین کے جہاں تنے اقدس دفن ہے، وہیں سرے انور دفنا دیا گیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنت البقیع میں اسے دفنایا گیا. بہرحال مختلف اس کی روایتیں ملتی ہیں، اور دنیا میں کئی جگہوں پر امام حسین کے سرے انور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں دفن ہے. تو اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ کئی سر تھے، اہل بیت اطہار کے قافلے کے سروں کو ان ظالموں نے تن سے جدا کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ شہداء کربلا کے سرے انور جو ہیں کہیں کہیں دفن ہو اور سب کی نسبت امام حسین کی طرف کر دی گئی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اہل بیت اطہار کی خدمت کس طرح کام آتی ہے. علامہ ابن حجر حیتمی مکی روایت کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں انہوں نے زیارت کی اور پیارے آقا ان پر لطف و کرم فرما رہے تھے. صبح انہوں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ رات خواب دیکھا اور نبی پاک رات خواب میں بہت لطف و کرم فرما رہے تھے. تو حضرت حسن بصری نے بڑا پیارا سوال کیا کہ کیا تم نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں حضور، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو خزانہ یزید میں میں نے پایا، وہاں وہ جلوہ فرما تھا، تو میں نے اس کو 5 کپڑوں کا کفن دے کر اپنے رفقا کے ساتھ اس پر نماز پڑھی اور اس کو دفن کیا ہے. حضرت امام حسن بصری نے فرمایا، آپ کا یہی عمل رضائے محبوب رب لم یزل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبب ہوا ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تم سے راضی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے آل رسول کے ساتھ بھلائی کی ہے. بہرحال ہم آج امام حسین اور کربلا والوں کی تو کوئی خدمت نہیں کر سکتے، مگر نبی پاک کی آل تو آج بھی موجود ہے نا، آج تو ہم سید زادوں کی اس نسبت سے خدمت کر سکتے ہیں. کربلا والوں کی نیاز کرنی ہے، کربلا والوں کی یاد میں کچھ آپ نے خرچ کرنا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ سید زادگان پر ہی خرچ کر دیا جائے، آل رسول کی ہی کوئی خدمت کر دی جائے، ان کے گھر میں کچھ اچھی چیزیں پہنچا دی جائیں، تو کیا معلوم یہی نبی پاک کی رضا کا سبب بن جائے۔ تو اللہ کرے کہ بس یہ ساری بات محبت کی ہے، جس سے محبت ہونا اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا سچا عاشق رسول بنا دے کہ نبی پاک کے شہر سے محبت ہو جائے، آقا کی نسبت والی چیزوں سے محبت ہو جائے، نبی پاک کی آل سے محبت ہو جائے، اور اللہ ایسا عاشق بنا دے تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی میں بھی مزے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی مزے ہو جائیں گے۔ بہرحال اب چلتے ہیں ناظرین کہ یزید کا کیا حال ہوا، جس ظالم نے سب سے بڑا، جس کو مجرم کہا جاتا ہے اس پورے ایونٹ کا، تو یزید کے ساتھ یہ ہوا کہ یزید 39 ایئر کی ایج میں، یعنی اس کو بہت زیادہ زندگی بھی نہ ملی، 39 ایئرز کی ایج میں وہ ملک کے حمص کے علاقے میں مارا گیا۔ اور اس کی موت کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا، وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی، ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے یزید کو ویرانے میں لے گئی، اور اب اس نے یزید کو خنجر کے وار کر کے چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک تو اس کی لاش چیل کوے کھاتے رہے، بالآخر جب ڈھونڈتے ہوئے اس کے جو ساتھی تھے پہنچے تو گڑا کھود کر، کیونکہ لاش سڑ چکی تھی، وہیں اسے داب دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، جس تخت کے لیے، جس سلطنت کے لیے، جس دنیا کی جاہ و حشمت کے لیے اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اس کو تو کوئی موقع ہی نہ ملانا، بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں جس کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ یقین کیجئے ناظرین، یہ جو مارکا ہے نا، یہ جو جس کو لڑائی کہتے ہیں، بیسیکلی تو یہ لڑائی نہیں تھی، امام حسین لڑنے کم گئے تھے، وہ جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے، انہیں تو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا تھا، یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، اسپیشل گیسٹ کے طور پر بلایا گیا، اور ان ظالموں نے بلا کر یہ حال کیا۔ لیکن اگر عادات کو دیکھیں تو امام حسین کے خاندان میں سے تو ایک قافلے میں سے تو ایک ہی مرد واپس گیا نا، حضرت امام زین العابدین واپس گئے، یزیدی تو ہزاروں واپس گئے، مگر آج دنیا میں کون ہے جو یزید کا نام لینا پسند کرتا ہے؟ کوئی کہے کہ میں یزید کا چاہنے والا ہوں، میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، اس لشکر کی اولاد میں سے ہوں معاذ اللہ جس نے امام حسین کا مقابلہ کیا، نو بڈی از دیئر، ہزاروں لوگ واپس گئے، ایک نام لینے والا نہیں ہے۔ امام حسین کے اس لشکر سے ایک واپس گیا، مگر آپ کو دنیا بھر میں حسنی حسینی سید نظر آتے ہیں، ان کا نام کہاں نہیں ہے، کیسا نام روشن اللہ نے کیا، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا۔ کاش یہ قربانی کا فلسفہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم بھی اپنی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگ جائیں، اپنا وقت دیں، وقت پڑے تو جان دیں، مال خرچ کریں، یہ ختم نہیں ہوگا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اس میں ایسی عزتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ کربلا کے میدان کا جو رزلٹ ہے نا، کربلا کے بعد کے واقعات جو آج ہمارا ٹاپک ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کیا چیز کامیابی تھی۔ صرف جس کو کہتے ہیں نا اپیرنٹلی، ظاہری طور پر جیت لینا کامیابی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹ جانا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، اللہ جسے چاہے اسے یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ بہرحال ابن زیاد کا کیا ہوا، یزید کے بعد سب سے بڑا مجرم جو کوفہ کا گورنر تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا، اسی بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ نیرنگی یہ دنیا دیکھیے، دنیا کے رنگ دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں یہ دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس بعد، within 6 years، وہی دریائے فرات تھا، وہی 10 محرم الحرام تھا، وہ 61 سنہ ہجری تھا، یہ 67 سنہ ہجری تھا۔ اس ابن زیاد کو انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا، لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا، اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ ذرا غور کیجئے، دار الامارات جو گورنر ہاؤس تھا، وہ کوفہ کو اس میں آراستہ کیا گیا، ابن زیاد کا سر وہاں پر رکھا گیا، یہ وہی مقام تھا جہاں 6 سال پہلے امام علی مقام، امام حسین کا سر انور تشریف لایا تھا، مگر جس نے یہ ظلم کیا تھا اس کا سر وہاں رکھا تھا۔ اب کیا ہوا، اس بدنصیب پر کوئی رونے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب عبیداللہ بن زیاد کا سر ماں اس کے ساتھیوں کے سروں کے رکھا گیا تو ان کے پاس اچانک غل پڑ گیا، آیا آیا، لوگوں نے دیکھا کیا آیا، تو دیکھا کہ سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ایک سانپ آیا جو ابن زیاد کے نتھروں میں گھس گیا، تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا، پھر غائب ہوا، پھر آیا. یعنی ابھی تو دنیا میں ہی اس کے سروں میں سانپ گھوم رہا ہے، قبر میں نہ جانے اس کا کیا حال ہو رہا. بہرحال ابن سعد ہو، ابن زیاد ہو، شمر، قیس بن ابن اشعث، خولی ابن یزید، سنان ابن انس، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیہ جو حضرت امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے ساتھ اس ظلم میں شریک تھے، ان کو طرح طرح کی عقوبتوں سے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئی. کب تلک تم حکومت پہ اتراؤ گے؟ کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے؟ کب تلک تم حکومت پر اتراؤ گے؟ کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے؟ ظالموں بعد مرنے کے پچھتاؤ گے؟ تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ لالچ کا انجام بہت برا ہے. نبی پاک کا یہ فرمان سن لیجیے، جو لوگ مال کی لالچ میں کہتے حرام کماؤ حلال کماؤ، کچھ بھی کرو جناب، پیسے چاہیے، ظلم ہوتا ہو تو ہو جائے، کسی کا مال دبانا ہو تو دبا لو، دنیا میں بس عیش و عشرت اور اقتدار چاہیے، اے ظالمو سنو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دو بھوکے بیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ طے ہے کہ یہ مال اور مرتبہ، اس کا جو لالچ ہوس ہے، دین برباد کر کے رکھ دیتی. اللہ پاک ان لالچوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اب مختار ثقفی کا کیا ہوا؟ ذرا سوچئے، بظاہر تو اس نے بڑا کام کیا، لیکن پھر اس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ بھی ایمان سے باہر ہو. اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اتنا بڑا کام کیا، نہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کو اس نے قتل کروایا. تو یاد رکھیے، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کبھی کسی فاجر سے بھی لے لیتا ہے. اور یہ ایسے برے انجام تو ہم نے بڑوں بڑوں کے بارے میں سنے ہیں. بلعم بن باورہ وہ مستجاب الدعوات تھا، وہ عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر اس کا ایمان بھی چلا گیا. شیطان کی مثال میں نے تھوڑی دیر پہلے دی. تو ایسے بہت سارے لوگ گزرے جن کا نام تھا، کام تھا، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر سے مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے. کبھی اپنے نمازیں، کبھی اپنے روزے، کبھی اپنی حج پر میں نے اور آپ نے اطمینان نہیں رکھنا کہ جناب اب تو میرا کام بن گیا، میں تو جنتی. ہر وقت ڈرتے رہیے. یاد رکھیے، حدیث پاک ہے، ان نمل اعمال و بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. مجھے اور آپ کو اپنے خاتمے کی، اچھے خاتمے کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دین کو اپنے دل پر ثابت قدمی عطا فرما. ان ظالموں کے انجام کو سن کر مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ مولا ایمان سلامت رکھیو، اور نبی پاک کے عاشقوں میں رکھیو، آقا کی آل کے غلاموں میں رکھیو، پنجتن کی غلامی ملے، صحابہ کرام سے سچی محبت ملے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کن لوگوں سے دور رہنا ہے، کس ماحول سے دور رہنا ہے. ہمیں اس ماحول کے قریب آنا ہے جو اہل بیت کی محبت کا درس دیتا ہے، جو صحابہ کرام کی محبت کا درس دیتا ہے، جو نبی پاک سے ٹوٹ کر محبت کا درس دیتا ہے، اور وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ محبتیں عمل پر لائیں گی، نیکی کے کاموں کی طرف ہم آ جائیں گے، اور اللہ نے چاہا گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں گے.
باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت.